ادا جس سے ہو راضی ہم اسی سے راضی، سیدا جس سے ہو راضی ہم اسی سے راضی،
ملوکاً ویستخلف آخرین قاسم الجبارین ومدرک الحاربین والصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین شفع المذنبین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الاعظم في الاراضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صلوات. ارباب اعضا خانواده حضرت غفران مآب رحمۃ اللہ علیہ کی خانواده کی جانب سے یہ تین روزہ مجالس اور اس کی دوسری گفتگو آپ حضرت زہرا اور خطبہ فدق میں قرآن سے استدلال کے عنوان سے سماعت کر رہی ہیں، اور ان تین روزہ مجالس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 کو سرنامہ کلام قرار دیا، اور یہ ان آیات میں سے ہے کہ جسے بنت رسول الازرع البتول حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے خطبہ فدق میں بیان فرمایا تھا. اس موضوع کی افادیت کے پیش نظر کل بھی عرض کیا تھا کہ وہ معاشرہ جو قرآنی معاشرہ ہے، وہ معاشرہ جو سنت رسول کا معاشرہ ہے، اور اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے کہ جہاں پر بہت سی اقدار کو تبدیل کیا جا رہا ہے، بہت سے اصولوں کو پس پش ڈالا جا رہا ہے، بہت سی باتوں سے یوں کہوں کہ عمدن صرف نظر کیا جا رہا ہے، ایک ایسے معاشرے میں کہ جہاں پر قرآنی اور وحی الہی کے اصولوں کو تبدیل کیا جائے، خاصان خدا کا، اولیاء الہی کا اور مفسران قرآن کا، در حقیقت ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور لوگوں کو متوجہ کریں. اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو تاریخ میں موجود ہیں اور تاریخ کے علاوہ یوں کہوں کہ سینہ بسینہ منتقل ہوتی آئی ہیں. اس بنا پر ہمیشہ سے دونوں مکاتب فکر کے درمیان یہ سارے مسائل ہمیشہ سے بازگو ہوتے رہے ہیں، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس پہ گفت و شنید ہوتی رہی ہے. جو درد ہے ہمارا اصلی وہ یہ ہے کہ مناظرے نے، مناظرہ ایک ایسا فن ہے کہ جس کی وجہ سے دونوں مکاتب فکر یا چند مکاتب فکر کو موقع ملتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی کتب سے، قرآن سے، سنت سے، اور اپنے اپنے جن افراد کو وہ خلیفہ یا امام سمجھتے ہیں ان کی سیرت سے کچھ اصولوں کو لے کر آئیں اور اپنے عقیدے کے اثبات اور اس کے حق ہونے پر دلیل پیش کریں. یہ ایک امر حق اور یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن صرف اہل بیت کی عظمت و فضیلت صرف مناظرے سے ثابت نہیں ہے. توجہ رکھیے گا، اس مناظراتی سوچ نے ہمیں اہل بیت کی تعلیمات سے دور کر دیا ہے. کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ خطبہ جو مشہور ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا، وہ خطبہ فدق کے نام سے مشہور ہے، لیکن فدق کہ معاملے پر فدق کے عنوان پر جناب زہرا نے کتنی گفتگو کی ہے؟ 20%، 30%، زیادہ سے زیادہ بقیہ 80% اور 70% گفتگو کیا ہے؟ ہم اس سے نابلد ہیں، ہم اس سے لا علم ہیں، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے اس معاشرے میں جناب زہرا کہ قاریان قرآن ہیں، مفسران قرآن ہیں، رسول کی صحابیت کا دعویٰ لگائے بیٹھے ہیں، رسول کی خلافت کے مدعی ہیں. توجہ رکھیے گا، میں مدعی کہوں گا کیونکہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ وہ مدعی تھے، لہذا میں مدعی کہوں گا، اور جب مدعی ہے تو پھر اس کو گواہ اور اپنے دلیل لانے کی ضرورت ہے. اس بنا پر اس معاشرے میں جو خطرات لاگو ہو رہے تھے، خطرات درپیش تھے، جناب زہرا سلام اللہ علیہا در حقیقت ان خطرات سے آگاہ کر رہی ہیں اور قرآن کی آیتیں کھول کھول کے بیان کر رہی ہیں. اور کل بھی میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ قرآن کو محور قرار دیا ہے، قرآن کو محور قرار دیا ہے جناب زہرا نے، مولا کائنات و اہل بیت علیہ السلام نے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے بعد جامع ترین کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے وہ قرآن کریم ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اہل تقویٰ کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سبب ہے. لہذا اس کو مرکز بنا کر، کیوں؟ کیونکہ دو اسکول آف تھاٹ ہیں رسول کے مطابق، دو نظریہ فکر موجود ہیں. ایک یہ کہ رسول نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، امت کی ذمہ داری ہے، اس پہ بھی ڈیبیٹ موجود ہے، اس پہ بھی مناظرہ موجود ہے، اس پہ بھی کلام موجود ہے ہمارا، ہم اتنی آسانی سے ان مراحل کو چھوڑ نہیں دیں گے. ہاں جہاں علمی مسئلہ ہے وہاں ہم کوہ استوار کی مانند ڈٹے ہوئے ہیں، ہم وحدت کو، اتحاد کو، یونٹی کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، جیسا کہ خود سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے جانے نہیں دیا، جیسے کہ خود مولا کائنات کی سیرت گواہ ہے کہ اتحاد بین المسلمین کے لیے اس علی نے جو صعوبتیں برداشت کی ہیں تاریخ میں کسی نے نہیں کی ہیں. توجہ رکھے گا، یہ ہماری سے علی ہمارے لیے حجت ہے. توجہ رکھے گا، جناب زہرا کی سیرت ہمارے لیے حجت ہے، اور اس الہی سیرت کی روشنی میں علماء فقہا کے فتویٰ موجود ہے اتحاد اور یونٹی کے حوالے سے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے عقائد سے دستبردار ہو جائیں، ہم علمی مسائل میں پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آئیں. نہیں، جہاں علمی مسئلہ ہوگا، جہاں پر عقیدتی مسئلہ ہوگا، جہاں پر نظریاتی کوئی پیچیدگی سامنے آئے گی، ہم قرآن اور سنت سے اور اہل بیت کی سیرت سے اس کا رائے حل پیش کریں گے. یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں عزیزان گرامی یہ مناظرے ہوتے رہے. اس دور میں جناب زہرا قرآن کو محور قرار دے رہی ہیں، اور یہ ہمارے لیے حجت ہے کہ ہمیں بھی قرآن کو محور قرار دینا چاہیے. اس لیے کہ قرآن کے رسول اللہ جو فرما کے جا رہے ہیں، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گرا قز چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. یہ نہیں کہا کہ ایک قرآن یا اہل بیت، یا نہیں ہے، آپشن نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، دونوں کا. ما ان تمسک تم بہما لن تضل بعد ابدا، تم جب تک ان دونوں کا دامن ساتھ ساتھ تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگی. اب دو فکریں سامنے آئی کہ کسی نے کسی کو مقرر نہیں کیا، ایک اسکول آف تھاٹ. دوسرا کیا ہے؟ نہیں، مقرر کیا ہے، روایات موجود ہیں، آیات موجود ہیں، سنت موجود ہے، نص موجود ہے. عزیزانِ گرامی، اب کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. خوب، یہ ایک نظریہ ہی ہے، انہوں نے کہا کتاب خدا کافی ہے. جناب زہرا اس نظریے کے ابطال کے لیے کتاب خدا کافی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی حجت نہیں ہو سکتی صرف کتاب خدا. اس نظریے کے ابطال کے لیے کہہ رہی ہیں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کتاب خدا کافی ہے، اس کے ابطال کے لیے میدان میں آئی اور کہا کہ تمہاری دلیل یہ ہے کتاب خدا کافی ہے، آؤ میں کتاب خدا سے دلیل دوں. 20 کے قریب آیات، توجہ رکھے گا، 20 کے قریب آیات اور اس سے زیادہ کئی ایسے جملے جو آیات الہی کا نچوڑ ہیں، کلام سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے خطبے کی زینت بن رہے ہیں. یہ بتا رہا ہے خطبہ، میں نے عرض کیا کہ سنی عالم دین ہے، ڈاکٹر ہے سوڈان کا، کہتا ہے بے نور فاطمہ اہتدئی تو، فاطمہ زہرا کے نور نے مجھے ہدایت کا راستہ دکھایا ہے، میں گم تھا، میں گمراہ تھا، میں بے مقصد تھا، فاطمہ زہرا کے خطبے نے مجھے جگایا ہے۔ یہی وجہ ہے اس خطبے پہ اعتراضات ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں اعتراضات؟ یہ خطبہ روز روشن کی مانند در حقیقت صراط مستقیم کو کھولنے والا ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد وآل محمد۔ وہ شخص کہتا ہے کہ لا تخرج من شخص عادی، یہ عام شخص کا کمال نہیں ہے، یعنی اس خطبے کے علمی پہلو، اس خطبے کے ادبی پہلو، اس خطبے کی بلاغت، اس خطبے کا بیان، اس خطبے کا مقام، اس خطبے کا وقت، اس خطبے کے حالات، اس خطبے کے سیاسی اور جغرافی حالات، یہ سب در حقیقت سیدہ طاہرہ کی عظمت پر گواہ ہیں کہ یہ بولنے والا کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ وہی ہے کہ جس کی خلقت اس زمین و آسمان سے پہلے ہو رہی ہے۔ یہ جو ہماری روایات میں ملتا ہے کہ بے بی انت و امی، اور راوی آ کے پوچھتا ہے، سائل آ کے پوچھ، یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے فاطمہ زہرا نور ہیں، کہا کہ نور نہیں، نور با عظمت ہیں فاطمہ زہرا، اللہ نے اپنے نور با عظمت سے جناب سیدہ کو پیدا کیا ہے، میری بیٹی کی حقیقت اس عظیم نور سے ہوئی۔ اچھا کہاں رہتی تھی؟ آدم انسان تو نہیں تھی پھر عالم خلقت سے پہلے، کس حالت اور حیات میں تھی؟ کہاں؟ فاطمہ حورا ان انسیا، فاطمہ انسانوں کی شکل میں خدا کی حور ہے۔ اچھا پھر کہاں رہتی تھی؟ کہاں قیام تھا اس نور با عظمت الہی کا جو فاطمہ زہرا کی شکل میں نمودار ہوا؟ کہا کہ عرش الہی کے سب سے اونچے مقام پر یہ نور با عظمت موجود تھا۔ اچھا اس سے پہلے آدم گھر میں، جب کچھ نہیں تھا زمین آسمان تو آدم بھی نہیں تھے، کہا آدم تو کیا، آدم سے بھی کئی سال پہلے خدا نے یہ نور خلق فرمایا تھا۔ اچھا تو پھر ان کی غذا کیا تھی؟ کہا کہ ان کی غذا خدا کی حمد و ثنا و تسبیح و تحلیل تھی۔ یہ ہے عظمت جو یہ رسول اللہ بتا رہے ہیں۔ اور پھر امام سے آگے سوال کیا، لوگ آگے سوال کرتے تھے، ائمہ بازگو کرتے تھے، بیان کرتے تھے، بے بھی انتھا وہ امی، میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں۔ توجہ رکھیے گا، یہ اکثر جو روایات میں ہمیں جملہ ملتا ہے بے بھی انتھا وہ امی، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اے مولا آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ توجہ رکھیے گا، ونفسی واہلی ومالی، میرا نفس، میری جان، میرا مال، اور جو کچھ بھی خدا نے مجھے دیا میں آپ پہ نثار و فدا کرتا ہوں۔ خوب ایک شخص آیا رسول اللہ کے معصوم کے پاس، یا رسول اللہ میرا باپ پیسے والا ہے لیکن وہ میرے مال سے بھی کچھ نہ کچھ نکال لیتا ہے، مجھ سے مانگ لیتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا انت و مالک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کی خدمت میں ہونا چاہیے۔ تیرا باپ ہے، پیسے والا ہے، لیکن تو اپنے تمام مال و دولت و دارائی و ثروت کے ساتھ اپنے باپ کی خدمت میں لگا رہے۔ باپ کون ہے، ماں کون ہے؟ ولا تقل لهما اف، اف نہ کہو، بد دعا نہ دو، کافر بھی ہے، اس نے سلوک کرو، احترام سے پیش آؤ، اخلاق سے پیش آؤ۔ یعنی ماں باپ کے لیے اتنا اہم کردار، ہمارے لیے حجت قرار دیا کہ ایسے رہو ماں باپ کے ساتھ، اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھو ذلت کے ساتھ، یہ ماں باپ ہیں۔ لیکن ایک مقام پر میں اپنے ماں باپ کو بھی فدا کر رہا ہوں، یہ ہے مقام اہل بیت۔ توجہ رکھیے گا کہ بے ابھی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں مولا، میرے ماں باپ یعنی وہ قیمتی ترین ہستی، وہ دو وجود، وہ گرا بہا جوہر و لال جو اللہ نے مجھے ماں باپ کی صورت میں دی ہیں، مقام اہل بیت اتنا عظیم ہے کہ میں اپنے ماں باپ بھی آپ پہ نثار کر رہا ہوں۔ وہ نفسی و اہلی و مالی، سب کچھ آپ پہ نثار کر رہا ہوں۔ تو مقام اہل بیت کو سمجھی عزیزہ نگرامی، عظمت جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، اتنا آسان نہیں ہے مرحلہ۔ ایام فاطمیہ تقاضا کرتے ہیں ہم سے کہ ہم معرفت حاصل کریں اپنی اپنی ظرفیت کے مطابق، تاکہ روز قیامت ہمارا وجود نور فاطمی سے منور ہو سکے۔ مل کے درود بھیجیے محمد والے۔ دو نظریے ہیں، ایک نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، انہوں نے کہا کسی کو نافذ نہیں کیا۔ بیوی نے کہا تمہارا نعرہ ہے حسبنا کتاب اللہ، ٹھیک ہے آؤ۔ جہاں علی نہیں ہے وہاں علی کی زوجہ تو ہے، رسول نہیں ہے تو کیا ہوا؟ تم سمجھتے ہو کہ یہ عورت ذات ہے؟ کسی موقع پہ میں نے ایک مقایسہ پیش کیا تھا، جناب زہرا کے خطبہ، جو جناب زہرا کا خطبہ ہے ڈیڑھ گھنٹے کا خطبہ، یہ کوئی معمولی خطبہ نہیں ہے۔ اس کے سیاسی حالات دیکھیں، تقریر کرنے والے کو تقریر کا فن آنا چاہیے، پریکٹس ہونی چاہیے، لوگ اس کے مد مقابل اس کا ساتھ دینے والے ہوں، اس کے خلاف نہ ہوں۔ لیکن یہ کیسی خاتون ہے، یہ کیسی در حقیقت سورما انسان ہے کہ جو پہلی مرتبہ مہاجر انصار کے مجمع میں اس طریقے سے نکل کے آ رہی ہے، اور صرف یہی نہیں، جسمانی طور پر کتنے ستم دیکھے ہیں اس عورت نے، روحانی طور پر، نفسیاتی طور پر کیا کیا ستم نہیں ڈھائے گئے اس بیوی پر، لیکن کہیں گلہ نہیں ہے، کہیں شکوہ نہیں ہے۔ کوہ استوار کی مانند جناب زہرا جمی ہوئی ہیں، ڈٹی ہوئی ہیں، الحمدللہ علی آلائہ وثناء علی نعمائہ، یہ کہہ کے خطبے کا آغاز کر دیا، حمد و ثنا۔ کہیں لکنت نہیں ہے، کہیں لغزش نہیں ہے، کہیں وقفہ نہیں ہے۔ یہ ہے در حقیقت بنت رسول، اور یہی ثانیہ زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا کردار ہے کہ کس طریقے سے دربار یزید میں ابن زیاد کے سامنے کلام کری۔ وہ خانوادہ کہا کہ تمہاری دلیل ہے کہ قرآن کافی ہے، آؤ فدق کے معاملے 20 آیتیں تو پڑھی، ان 20 آیتوں میں جب فدق کا معاملہ آیا تو کہاں پھر قرآن سے استدلال پیش کیا؟ سلیمان اور داؤد تو ایک دوسرے سے ارث لیں اور میں اپنے باپ سے ارث نہ لوں؟ کیا میں کسی اور دین پر ہوں جناب خلیفہ، اور میرا باپ کسی اور دین و ملت میں تھا؟ اب یہ لہجہ، یہ منطق، یہ در حق اعتراض اصل جائے سوال نہیں ہے، توجہ رکھے گا۔ اب کہا جب قرآن سے قرآن کا مقابلہ ہوا حسبنا کتاب اللہ کے شعار کا، بی بی نے آیات الہی کے ذریعے سے جب اس کا ابطال کیا، اب کہا کہ نہیں ہم نے حدیث سنی ہے رسول اللہ سے، راوی کون ہے؟ میں خود ہوں، توجہ رکھے گا۔ یعنی جب قرآن کا جواب تمہارا تو شعار قرآن تھا، تم کہہ رہے تھے قرآن قرآن کافی ہے، تو آؤ میں قرآن سے دلیل لے کے آؤ۔ تو جب قرآن سے دلیل لے کے آئی اور جواب نہ بن پڑا تو کہا کہ حدیث لے کے آتے ہیں۔ پہلے ہی مرحلے پر بی بی نے اس طریقے سے، تو علمی مسائل میں توجہ رکھے گا، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ہاں اتحاد وحدت اپنی جگہ ہے، توہین و احانت کرنے والے نہیں، بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔
منظور ہے مجھے سولی، میں نام تیرے قاتل کے چھپا نہیں سکتا، میں نام تیرے قاتل کے چھپا نہیں سکتا، بے خوف کرتا ہوں تیرے قاتل پہ لعنت، بے خوف کرتا ہوں تیرے قاتل پہ لعنت۔ میں اپنی نسلوں کو میں بنا نہیں سکتا، میں اپنی نسلوں کو بنا پھینک میں بنا نہیں سکتا۔ بی بی زارا سلام علیہا، بابا زبران در سلام اللہ۔
علامہ امینی عبدالحسین امینی رحمت اللہ علیہ و علیہ السلام، ان پہ سلامتی ہو، ان کی قبر پر، ان کی روح پر، ان کے کارناموں پر۔ کون ہے جنہوں نے الغدیر لکھی ہے؟ اہل سنت کے منابع سے الغدیر نامی کتاب معرکۃ الآراء کتاب لکھی ہے۔ علامہ امینی کون ہے؟ حرم امیر المومنین میں کھڑے ہوئے ہیں، حرم امیر المومنین میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے کہتا ہے تم علامہ امینی ہو؟ کہا ہاں۔ کہا کہ تم تو بڑے چہیتے ہو امام علی کے، تم نے تو کتاب لکھی ہے۔ کہا کام کیا ہے؟ کہا کہ میری ماں جو ہے یا میری زوجہ جو ہے وہ حالت اعتذار مر رہی ہے، دعا کرو کہ وہ صحیح ہو جائے۔ تو تم تو بہت تمہاری دعا قبول ہونے والی ہے. کہا کہ پرچہ لے کر آؤ. پرچہ لے کر آیا, کوئی عبارت دیکھی, کہا کہ یہ لے جا کے اس کے ماتھے پر رکھ دینا, کھول نہ مت. تب جو کھول نہ مت, وہ گیا اور جو ہے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک وفد چلا آ رہا ہے علامہ امین سے ملاقات کے لیے. بھائی کون ہے؟ کہا کہ یہ تو وہی شخص ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے, جی کچھ پہر پہلے رقا تم سے ایک پرچہ لے کے گیا تھا. آیا, سلام عرض کیا, وعلیکم السلام, جی فرمائیے کیا کام ہے آپ کو. وہ شخص بولا کہ میری ماں حالت اعتدار میں تھی, جیسے ہی میں نے یہ پرچہ اس کے سینے پر رکھا وہ کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی. جا کر نہیں کہ عالم میں تھی, تو میں نے اپنی ماں سے پوچھا بتاؤ کیا ماجرا ہوا ہے. علامہ امین بتا رہا ہوں, پھر دیکھیے میں واقعہ نقل کروں گا. بتاؤ کہ کیا ماجرا ہوا ہے. کہا کہ ملک الموت سامنے. توجہ رکھیے, دیکھیں علماء کا احترام, جنہوں نے اہل بیت کی راہ میں قدم اٹھائے ہیں ان کا احترام. کہا کہ ملک الموت آیا, کہا کہ ایک ہستی نورانی تشریف لائی, میں سمجھ گئی یہ مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور کہا کہ اے ملک الموت بے اذن اللہ لوٹ جا, ہم نے اس مؤمنہ کو اپنے عزیز شاگرد اپنے شیعہ حسین امینی کے ذریعے سے لوٹا کر اس کو زندگی عطا کر دی. اب لوگ پریشان کہ مولا علامہ امینی نے کیا آیت لکھی, کون سا ذکر کیا. کہا کہ لے کر کھولا تو لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اے مولا علی آپ کا ادنا شاگرد ہوں, اگر میری کوئی حیثیت تو آبرو آپ کے پاس ہے, اس مومنہ کو شفا عنایت کر دے. یہ ہے علامہ امینی, توجہ رکھے گا. یہ اہل سنت کے ایک مجمع میں گئے, محفل میں گئے, بیٹھے ہوئے ہیں, گفتگو ہو رہی ہے, کہا کہ ہر کوئی ایک حدیث سنائے گا. علامہ امینی اپنی باری جب آئی تو کہنے لگے کہ رسول اللہ نے فرمایا, اور فریقین نے دونوں مسلکوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے. مم قال رسول اللہ, رسول اللہ نے فرمایا, مم مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتتا جاہلیہ, جو شخص مر جائے اس عالم میں کہ وہ اپنے امام زمانہ کی معرفت حاصل نہ کرے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. سب نے کہا قبول ہے, سب نے اعتراف کر لیا, رسول اللہ کی صحیح سند حدیث ہے کہ جو شخص مر جائے اپنے امام وقت کو, خلیفہ وقت کو, نمائندہ الہی حجت الہی کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا. کہا کہ اب میرا سوال یہ ہے, کوئی بے احترامی نہیں, کوئی سب و شتم نہیں, کوئی لوز ٹاکنگ نہیں, کوئی گالم گلوچ نہیں. کہا کہ میرا علماء اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ خلافت منتقل ہوتی ہے جناب ابی بکر اور عمر اور جناب عثمان اور پھر چوتھے مرحلے پر مولا کائنات تک. خوب آپ کا عقیدہ یہ ہے, اور ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں. تو اگر یہ آیت یہ روایت لی جائے جو صحیح سند آپ بھی اقرار کرتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں, تو مجھے بتائیے کہ جناب زہرا نے اپنے خلیفہ وقت کی بیعت کیوں نہیں کی تھی. بھائی اگر وہ خلیفہ ہیں, برحق خلیفہ ہیں, جیسے کہ آپ لوگ مدعی ہیں خلافت حضرت ابی بکر کی کہ وہ مدعی خلافت تھے کہ ہم تک منتقل ہوئی ہے یا ہم نے خود چناؤ کیا ہے, اگر وہ حجت الہی ہے, اگر وہ خدا کے رسول کا نمائندہ ہے اور امام وقت ہے, تو جناب زہرا نے ان کی اطاعت کیوں نہیں کی, ان کی بیعت کیوں نہیں کی. زہرا کی بیعت نہ کرنا, یہ بتا رہا ہے کہ مدعی خلافت صرف مدعی ہیں. توجہ رکھیے گا, خاموش ہو گئے علماء اہل سنت. یا آپ یہ کہیں کہ زہرا کو اصلاً اس حدیث کا علم ہی نہیں تھا, تو پھر دوبارہ اعتراض اٹھتا ہے رسول اللہ کی تربیت پر. حرف اٹھے گا, انگلی اٹھائی جائے, رسول اللہ اپنے گھر میں اپنی صاحبزادی کی تربیت نہیں کر سکے. یہ حدیث جو زبان زدہ خاص و عام ہے, یہ اپنی صاحبزادی کو نہیں بتا سکے. توجہ رکھیے گا, یا آپ کے کہ نہیں معلوم تھا کہ زہرا کو پتا ہے جو امام وقت کی معرفت حاصل نہ کرے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. تو یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت ابو بکر وہ خلیفہ برحق تھے,
تو پھر فاطمہ زہرا کو ان کی اطاعت کرنی چاہیے تھی، ان کی بیعت کرنی چاہیے تھی، اور اگر نہیں تھے تو دیکھنا پڑے گا کہ فاطمہ زہرا نے کس کی اطاعت کی، کس کی پیروی کی. جناب زہرا کا اطاعت خلیفہ نہ کرنا یہ بتا رہا ہے کہ مدعی خلافت در حقیقت مدعی ہے، خلیفہ بلا فضل و برحق نہیں ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. طریقہ سے گفتگو پہ، اور جناب زہرا نے علمی انداز سے گفتگو پیش کی ہے. یہ آیات قرآنی 20 کے قریب جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے پیش کی ہیں، یہ آیات کا چناؤ، یعنی اس پہ اس سے زیادہ سیر حاصل گفتگو ہونی چاہیے، توجہ رکھے گا، اس سے زیادہ دقیق انداز سے گہرائی میں اتر کر گفتگو ہونی چاہیے. ایک ایک آیت جو ائمہ نے تلاوت کی ہے، امام حسین نے ایسے ہی سورہ کہف کی اس آیت کی تلاوت نہیں کی کہ اصحاب رقیم اصحاب کہف جو ہیں وہ من آیات ہی عجبا من آیاتنا عجبا کہ وہ ہماری عجیب ترین نشانیوں میں سے تھے. یعنی تم لوگ، امام حسین اس زمانے کے لوگوں کو اس آیت کی تلاوت کر کے نوک نیزہ پر کہ جب بدن ساتھ نہیں ہے کربلا میں ہے، جہاں جہاں یہ تلاوت کر رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کیا بتا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں 300 سالہ اصحاب کہف کی موت اور اس کے بعد ان کے زندہ ہونے پر بڑا یقین نہیں آتا، تم حیران ہو جاتے ہو، تم پریشان ہو جاتے ہو، خدا نے قرآن میں کہا کہ وہ آیات الہی میں سے ہے. دیکھو حسین کا بدن کربلا میں ہے، حسین کا سر نوک نیزہ پر ہے، لیکن حسین وہ ہے جو کبھی قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا، اور یہ حدیث رسول ہے، میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ قرآن اور اہل بیت یہ تا قیامت مجھ سے جدا ہونے والے نہیں ہیں. اس بنا پر جناب زہرا نے جن آیات کا انتخاب کیا ہے، بہت دقیق موضوع ہے، توجہ رکھیں، بہت مفصل گفتگو ہونی چاہیے. پہلی آیت جو جناب زہرا نے پیش کی، کل میں سرنامہ کالا میں پیش کیا، آج بھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته فلا تموتن الا وانتم مسلمون. دیکھو ہرگز نہ مرنا مگر اسلام پر، مومن مسلم ہو کر مرنا. جناب زہرا اس معاشرے کو بتا رہی ہیں کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ اقدار بدل جائیں، ایسا نہ ہو کہ ویلیوز تبدیل ہو جائیں. حکم قرآن، اس کے بعد کل رسول اللہ کے بارے میں سورہ توبہ کی 128 آیت بھی آپ نے تلاوت کی تھی، اور ایک آیت رہ گئی تھی، اس کو گفتگو میں شامل کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. سورہ توبہ کی 49 آیت، 49 آیت تلاوت کی، فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فتنے میں گر گئے، پھنس گئے، ڈوب گئے، اور بے شک جہنم جو ہے وہ کافروں کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. یہ آیت کب نادر ہوئی؟ جنگ تبوک کے موقع پر. کل میں نے عرض کیا تھا کہ علی ساتھ نہیں ہے، علی کو مدینے میں رکھا ہے، خود گئے ہیں، اور وہاں پر جو ہے جو صورتحال پیش آئی، اس کے بعد غزوہ خم میں مولا علی کے ملے، لوگوں نے اعتراض کیا، وہ واقعہ کل ذکر کر چکا ہوں. جنگ تبوک کیا ہے؟ جنگ نہیں ہوئی تھی، ایک اطلاع تھی کہ دشمن جو ہے وہ روم جو ہے وہ حملہ کرنے والا ہے. 700 سے 800 کلومیٹر کا سفر اس دور میں رسول اللہ طے کر کے گئے. حضرت عبداللہ ذوالجبابین بھوک اتنا، یعنی آزوقہ اور اشیاء خورد و نوش کی قلت تھی کہ ایک ایک کھجور کو 5-5-6-6 صحابی اپنے منہ میں رکھتے تھے، اور آخری جس کی نوبت آتی تھی، باری آتی تھی، صرف گھٹلی منہ میں بچتی تھی. کون صحابی؟ عبداللہ ذوالجبابین. ذوالجبابین کون ہے؟ یہ پہلے مشرک تھے، ان کے چچا بہت اثر رسوخ والے تھے، چنانچہ کیا ہوا انہوں نے چچا سے کہا ایمان لے آتے ہیں، کہا کہ نہیں. پھر جب فتح مکہ ہو گیا لوگ ایمان لے آئے، پھر چچا کے پاس آئے کہ اب تو آئیے ایمان لے آئیے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کی عداوت لے کے. ان کے چچا نے ان کو برہنہ کر کے باہر نکال دیا. ان کا نام تاریخ میں حالت کفر میں کچھ اور تھا، لیکن بعد میں جو ہے رسول اللہ کے ہاتھ پہ ایمان لایا تو عبداللہ نام رکھا گیا. مزنی قبیلے سے تعلق تھا ان کا، ان کو برہنہ کر کے باہر نکال دیا. انہوں نے اپنی ماں سے ایک کمبل لیا، موٹی چادر یا کمبل، اس کے دو حصے کے، ایک کی تہمت باندھی اور ایک اپنے جسم پہ ڈال کے رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے اور وہاں مشرف اسلام ہوئے. لہذا ان کا نام کیا پڑ گیا؟ ذوالجبابین، یعنی دو موٹی چادر والا. یہ کون ہے جس کو بعد میں یمن رسول اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے؟ یہ وہ ان مخصوص صحابہ میں سے ہے جس نے ثقیفہ بنی ساعدہ میں خلیفہ وقت کی جو مدعی خلافت تھے ان کی بیعت نہیں کی، بلکہ علی کے مقابلے میں کھڑے ہو کر مولا کائنات کے لیے احادیث پیش کی خلیفہ کے سامنے کہ ہم نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے، بیعت نہیں کی اور اسی عالم میں علی کی ولایت پر اپنی جان دے دی. یہ وہ ان صحابہ میں سے جنہوں نے بھوک کی حالت میں جان دی. اچھا، جو منافق تھے، منافق تھے بہت سارے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جنگ بڑی سخت ہے، ہم اصل میں وہاں جانا نہیں چاہتے. کیوں بھائی، کیوں جانا نہیں چاہتے؟ اصل میں رومی خواتین ہوں گی، میک اپ کر کے آئیں گی، برہنہ ہوں گی اور ہماری شہوت جاگ جائے گی، ہم گمراہ ہو جائیں گے، پیر بھسل جائے گا، لغزش ہو جائے گی، ہم جو ہے گھر میں بیٹھے رہیں گے. بہانے بازی لے کر آ رہے ہیں. یہاں پہ یہ آیت نازل ہوتی ہے الا فی الفتنۃ سقطوا، یہ جو بہانے بازی کر رہے ہیں، یہ جو اس تلاشیاں کر رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم بہک جائیں گے، ہم ایسا کر لیں گے، ہم ویسا کر لیں گے، ہمیں چھوٹ دے دیجیے، ہمیں اجازت دے دیجیے، ہم مدینے میں رہیں، خدا کہہ رہا ہے کہ یہ فتنے میں گرفتار ہو گئے. سقطوا یعنی گر گئے، تباہ و برباد ہو گئے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے. یہ آیت اس کی تلاوت یہ بتا رہی ہے ان لوگوں کے سامنے جو حافظان قرآن ہیں، جو قاریان قرآن ہیں. یاد ہے جنگ تبوک کے موقع میں مسلمانوں کون؟ بنت رسول، عالم قرآن، مفسر قرآن، مبین قرآن، کہہ رہی ہے تمہیں تو یاد ہوگا نا جنگ تبوک کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، بہانے بازی نہ کرنا. دیکھیے یہ ہے استدلال، یہ ہے دلیل. کیا کہا؟ کہ علی تو کم سن ہے بھائی، زہرا کا فدق تھا، وہ ایک آدمی کا تھا، کوئی مسئلہ نہیں، معاشرے کو ضرورت ہے. کہا کہ نہیں، الہی اصولوں پر حکومت کرو، الہی اصولوں کے مطابق فیصلے کرو، خدا کے قانون کے مطابق فیصلے کرو. ایسا نہ ہو کہ تم مسلمانوں کا حال اس آیت کے مطابق ہو جائے ان لوگوں کی مانیں جو جہنم میں گرنے والے ہیں. یہ استدلال ہے. میں انتہائی حساسیت کے ساتھ اس موضوع کو لے کے چل رہا ہوں، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کی باتوں کو غلط انداز سے پیش کیا گیا ہے. لہذا وہ معاشرہ کہ جو قرآنی معاشرہ تھا، جہادی معاشرہ تھا، سنتی معاشرہ تھا، رسول کی اطاعت کرنے والا معاشرہ تھا، اس میں بھی گراوٹ موجود ہے، اس میں بھی بہکنے کے امکانات موجود ہیں. میں نے کہا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے عشرہ مبشرہ. عشرہ مبشرہ کا کبھی آپریشن کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، جن کو بشارت دی گئی جنت کی، ان کے مال دنیا کا عالم کیا تھا. وہ جب اس دنیا سے گئے، بعض تو ایسے گئے کہ ان کے پاس سونے کی ڈلیاں تھیں، سونے کی اینٹیں تھیں، جن کو توڑ توڑ کر تقسیم کیا گیا. توجہ رکھے گا، ہم مکتب اہل بیت کے مطابق انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے مطابق، اگر کوئی عشرہ مبشرہ ہے، یعنی عشرے سے مرد دس ہیں، عشرے مبشرہ عنوان کے طور پر کرو، اگر کوئی مبشرہ ہے، اگر کوئی معصوم ہے، تو وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب آئے تطہیر نازل ہوئی، فرشتہ لے کر آ رہا ہے، بات آگے تو عرض کرتے دنوں، فرشتہ لے کے آیا آئے تطہیر، تو خدا سے پوچھا یا رب ومن تحت الغزا، اے خدا بتا اس چادر کے نیچے کون ہے؟ اب خدا نے کیا کہا؟ وہم فاطمت ہو وہ ابو ہا وہ بالحا وہ ونو ہا، وہ فاطمہ زہرا ہیں. توجہ رکھیے، یہ ہے عظمت فاطمہ کہ بیت گھر جناب زہرا کا، والد رحمت للعالمین، خاتم النبیین افضل موجودات ہے، جس پر یعنی جس کی اطاعت و احترام جناب زہرا پہ فرض ہے، لیکن کہا کہ آج تعارف کسی اور وسیلے سے ہوگا۔ وہ ہم فاطمت ہو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنو، وہ فاطمہ زہرا، وہ ان کے والد، وہ ان کے شوہر اور ان کے بچے ہیں۔ اب آیت کا کہہ رہی ہے ان کے بچے، وہ بنوہا، بنو کہتے ہیں عربی میں تین سے زیادہ افراد کو، ابن ایک، ابنان دو، بنون تین یا بنین، بنون یا بنین، وہ اپنے قواعد کے لحاظ سے بنو بھی ہوتا ہے بنی بھی ہوتا ہے، جیسے بنو امیہ بھی کہتے ہیں بنی امیہ بھی کہتے ہیں، بات ایک ہی ہے۔ یعنی کس عالم میں آ رہا ہے، کس حالت میں آ رہا ہے، وہ اپنی حالت چینج کر لیتا ہے۔ بہرحال ابن ایک، ابنان دو، بنون تین، وہ ہم فاطمت و ابوہا و بالوہا و بانوہا، بانو بنو کہتے ہیں تین سے زیادہ، چادر کے نیچے کتنے ہیں؟ دو، توجہ ہے، چادر کے نیچے کون ہے؟ حسن و حسین۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ہم فاطمت و ابوہا و بالوہا و ابناہا، مثلا ان کے دو بیٹے ہیں، لیکن بنو کیوں کہا خدا بند عالم توجہ رکھے گا، اے خدا چادر کے نیچے دیکھوں تو دو بچے نظر آ رہے ہیں، تو کہہ رہے تین سے زیادہ، تو ماجرا کیا ہے؟ خدا کہے گا ظاہری آنکھوں سے دیکھو گے تو دو نظر آئیں گے، حسن و حسین، لیکن اگر آیت یہ کہہ دیتی یا خدا یہ کہہ دیتا کہ ابنا ہا دونوں بیٹے، تو آیت تطہیر کی طہارت حسن و حسین تک رہ جاتی، لیکن آیت تطہیر کو در حقیقت گواہی دینی تھی اہل بیت کی طہارت کی، تو کہا یہ دو حسن و حسین اور حسن کی نسل حسین کی نسل سے جو بقیہ ائمہ آنے والے ہیں ان کی بھی طہارت کی گواہی دے رہا ہوں۔ طہارت کی گواہی دی، بنوہا یعنی حسن و حسین بھی شامل ہیں اور جو صلب حسین میں موجود سب کی طہارت کی گواہی دی۔ یہ ہے دلالات، یہ ہے باریکیاں، تو جناب زہرا خطبے کے ذریعے سے در حقیقت فدق کے بہانے آ کر مسائل اس جامعہ اور اس معاشرے کو بیان فرما رہی ہیں، اور یہ بتا رہی ہیں دیکھو تم جتنے بڑے بھی ہو، تمہارا ماضی جتنے شاندار بھی ہو، یاد رکھنا کہ شیطان ہے، جہنم ہے، ضروری نہیں ہے، بہت سارے لوگ تھے۔ ایک عقبہ نام شخص ہوا آیا رسول کے بعد اسلام لے آیا، اس کا دوست عبی تھا، اس نے آگے کانا پھوسی کی کان میں، ارے تو کیوں مسلمان ہو گیا، اپنے باپ دادا کے دین چھوڑ دیا، واپس ہو جا، یہ گیا رسول اللہ کے پاس، اس نے کہا میں کافر ہو رہا ہوں، چلا گیا۔ ان ایسے ایسے لوگ تھے، مسلمان ہو کر کافر ہو گیا، تو اس معاشرے کو بتا رہی ہے۔ اگلی آیت جو بی بی نے پیش کی ہے، بلکہ درود بھیجے محمد والے محمد، فرماتی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 50 بی بی نے تلاوت کی، افا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، کیا تم حکم جاہلیت کی تلاش میں ہو؟ توجہ رکھے گا، سامنے کون ہے؟ شاگردان مکتب رسول، مفسر قرآن، قاری قرآن، حاملان قرآن، رسول کی سنت و سیرت کو دیکھنے والے، رسول پر اپنی جان نثار کرنے والے، رسول کے آگے آگے چلنے والے، ان کی سپر بننے والے، بہت سارے ایسے صحابہ تھے، توجہ رکھے گا۔ لہذا کہہ رہی ہیں دیکھو کیا حکم جاہلیت کو اپنا رہے ہو، اور یاد رکھو کہ مومن صرف اور صرف خدا کے بیان کردہ حکم کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، لہذا تمہارے فیصلے، آج تم اقتدار میں ہو، لہذا تمہارا فیصلہ قرآن کے مطابق ہونا چاہیے۔ جناب دہرہ فرمائے جناب خلیفہ آپ مسند خلافت پر ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آج آپ کا وقت ہے، آپ مسند خلافت، آپ مدعی ہیں کہ رسول اپنے بعد کسی کو چھوڑ کے نہیں گیا، خوب حضرت خلیفہ اول اپنے بعد بستر علالت پر خلیفہ کے تعین کے لیے مضطرب نظر آتے ہیں کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا، خلیفہ دوم اپنے زمانے میں 6 رکنی کمیٹی بناتے ہیں، مضطرب ہیں کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا. معاویہ اپنے دور میں اپنی جانشینی کے لیے مضطرب ہے، اپنے بدکار بیٹے کو مسلط کر گیا، بیعت لینی شروع کر دی. توجہ رکھیے گا، یہ جو علامہ ابو العلا مودودی نے خلافت و ملوکیت لکھی ہے وہ یہی لکھی ہے کہ شام میں اسلامی حکومت کے آثار تبدیل کر دیے، اصول تبدیل کر دیے. لہذا جو ہے خلافت جو ملوکیت میں تبدیل ہو گئی، یعنی خلیفہ اول مضطرب ہیں اپنے بعد جانشینی کے لیے. یہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے، تاریخوں میں لکھا ہے، یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جا کے تحقیق کیجیے. خلیفہ دوم مضطرب ہیں کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا، چھ رکنی کمیٹی بنا رہے ہیں. آپ کے مطابق آپ جن کو کہتے ہیں کہ جناب معاویہ صاحب، وہ اپنے بعد اپنے بیٹی کی جانشینی اپنی حیات میں بیعت لے رہا ہے، غیر قانونی غیر اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے. خب یہ مضطرب نظر آئیں اور اللہ کا رسول مضطرب اور پریشان نظر نہ آئے، اپنے بعد خلافت کو ایسے ہی چھوڑ کے چلا جائے، تو آپ کی نظر میں صحابی افضل ہے یا رسول افضل ہے؟ پہلے یہ تو طے کر لیجئے. اگر آپ کے تو رسول افضل ہے تو رسول کو فکر نہیں تھی، صحابیوں کو افضل ہے جس کو آپ کہہ رہے کہ خلیفہ تھے، تو ان کو اگر اتنا قلق تھا، درد تھا امت کا، تو پھر آپ کی نگاہ میں تو رسول سے زیادہ کون افضل ہو گیا؟ نبی رسول سے زیادہ، نبی سے زیادہ صحابی افضل ہو گیا. تو یہ توہین رسالت نہیں ہے کیا؟ توجہ رکھے گا. لہٰذا یہ سوچنا چاہیے ہمارے برادران اہل سنت کو، بغیر کسی توہین و احانت کے یہ بات کر رہا ہوں، یہ در حقیقت ایک راہ کھول رہا ہوں، دیکھیں اس چیز کو. اور اسی طرح آج آپ دیکھیں یہ عرب بادشاہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کو بالکل ناچ گانے کی محفلیں تبدیل کر دیا، یہ اپنی زندگی میں اپنے ولی عہدوں کے بارے میں پریشان نظر آتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہوئے زندانوں میں ڈالتے ہوئے اپنے بھائیوں کو نظر آتے ہیں. تو خلیفہ اور جانشینی کا جو درد تھا، کیا رسول اللہ کو نہیں تھا کہ امت کو ایسے ہی رہا کر کے چلے گئے؟ یہ وہ سوال ہے کہ جو ہمیں جامع اہل سنت سے کرنا ہے اور ہمیں ان کے سامنے یہ سوالات پیش کرنے. بلکہ درود بھیجیے محمد وال محمد. اب جناب زہنے کا افاحکم الجاہلیت یبغون، حکم جاہلیت کے پیچھے ہو. اب یہ جاہلیت کیا ہے؟ یعنی اسلام سے پہلے کا زمانہ. توجہ رکھیے گا، علم کے مقابل جو زمانہ ہے اسے کہا ہے کیا؟ اس جاہلیت کا زمانہ. چار قسم کی جاہلیت قرآن نے پیش کی ہیں، ایک حکم جاہلیت، ایک ہے حمیت جاہلیت یعنی تعصب، جاہلی زمانے کا تعصب، دو ظن الجاہلیت، ظن جاہلیت یعنی گمان، اس زمانے کے گمان، اور حکم جاہلیت، اور چوتھا کیا ہے؟ تبرج جاہلیت، بناؤ سنگھار اس زمانے کا. اب اس میں مختصر وقت رہ گیا، بہت تیزی کے ساتھ اس کو عرض کروں گا. یعنی جناب زہرہ اس زمانے میں ان آیات کو کھول کر، یہ تو میں کھول رہا ہوں، علماء کھول رہے ہیں، لیکن جناب زہرہ تو ان کے سامنے موجود ہیں جن کے سامنے قرآن اترا ہے، نازل ہوا ہے، سب کچھ جاننے والے ہیں. کوئی بچے نہیں تھے، کوئی طفل مکتب نہیں تھے، وہ لوگ جانتے تھے. اور پھر کہنے والا کوئی معمولی شخص نہیں ہے، معمولی ہستی نہیں ہے، جناب زہرا ہیں، جن کے لیے قرآن کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت، رسول اللہ کھڑے ہوتے ہیں، احترام کرتے ہیں، دوڑ کے جاتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، اپنی جگہ بٹھاتے ہیں، سفر میں جاتے ہیں، سب سے آخر میں جناب زہرا سے ملاقات کرتے ہیں، سفر سے آتے ہیں سب سے پہلے جناب زہرا سے ملاقات کرتے ہیں، جناب زہرا کو سونگا کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے، بتاتے تھے کہ دیکھو در حق اس طریقے سے تم ہمارے بعد ہمارے اہل بیت کا خیال رکھنا اور ان سے جڑے رہنا. اور کل میں نے عرض کیا ابو القاسم حسکانی اہل سنت کے عالم نے شواہد التنزیل نامی کتاب لکھی، اس میں یہ روایت رسول اللہ سے پیش کرتے ہیں تمام تر سند کے ساتھ. توجہ رکھے گا، ذکر کر چکا ہوں کہ فاہتدو، رسول اللہ نے فرمایا فاہتدو بالشمس فَإِذَا غَابَ الشَّمْسُ فَاهْتَدُوا بِالْقَمَرِ فَإِذَا غَابَ الْقَمَرْ فَاهْتَدُوا بِالزُّهْرَى فَإِذَا غَابَ الزُّهْرَى فَاهْتَدُوا بِالْفَرْقَدَيْنِ. ترجمہ کیا ہے؟ جب سورج ہے تو سورج سے ہدایت لو، جب سورج چلا جائے چاند سے ہدایت لو، جب چاند چلا جائے تو زہرہ سے ہدایت لو، زہرے چلے جائے تو پھر فرقدین سے ہدایت لو. قیلا یا رسول اللہ ما الشمس ما القمر ما الزہرۃ ما الفرقدین، یا رسول اللہ یہ سورج کون ہے جسے ہدایت لینے کا آپ کہہ رہے ہیں؟ توجہ رکھے گا، رسول اللہ یہ نہیں کہا کہ نور لو روشنی لو، نہیں، کہا کہ فہتدو ہدایت لو. توجہ رکھے گا، یعنی روایت کا جملہ کیا ہے؟ فہتدو ہدایت لو. فإذا غاب الشمس، جب شمس چلا جائے سورج چلا جائے، فہتدو بالقمر تو چاند سے ہدایت لو، فإذا غاب القمر جب قمر چلا جائے، فہتدو بالزہرہ زہرہ سے ہدایت لو. زہرہ روشن ستارے کو کہا جاتا ہے جب بہت روشن ہوتا ہے. فإذا غاب الزہرہ فہتدو بالفرقدین، اور جب زہرہ چلا جائے فرقدین سے لو. کہا رسول اللہ یہ فرقدین کون ہے، یہ چاند کون ہے، یہ سورج کون ہے، یہ زہرہ کون ہے؟ کہا کہ انا الشمس، میں سورج ہوں، علی قمر ہے، فاطمہ زہرہ ہے، اور فرقدین سے مراد حسن و حسین علیہ الصلوۃ والسلام. اہل سنت کی کتاب، اہل سنت کا عالم، اہل سنت کی تفسیر میں بیان کر چکا ہوں ابو القاسم عسقلانی کے بارے میں کل، یہ ہے کس طریقے سے استدلال. تو وہ جو سامنے موجود ہیں کوئی بچے نہیں تھے، صحابی رسول ہیں، بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا عنوان ہے صحابیت. توجہ رکھے گا، اگر باقی رہے صحابیت پر، اگر باقی رہے ولایت علی پر، ہمارے نزدیک تمام صحابہ محترم، لیکن ہمارے نزدیک صحابی وہی سچا اور پکا ہے جو رسول کے بعد ولایت علی پر ثابت قدم رہے. بالکل سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں محترم سب ہیں، لیکن اصل پکا اور سچا صحابی وہ ہے جو ولایت علی بس ثابت قدم رہے ہیں، تھے ایسے. توجہ رکھے گا، تو کہا چار قسم کی جاہلیت ہے. بہت تیزی کے ساتھ وقت پورا ہو گیا. سورہ فتح آیت نمبر 26، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیت حمیت الجاہلیت، جو لوگ کفر اختیار کر رہے ہیں اپنے رب سے ان کے دلوں میں تعصب ہے جاہلیت کا. توجہ رکھے گا، تعصب کیا ہوتا ہے؟ یہ میرے قبیلے کا ہے، یہ میرے قوم کا ہے، یہ میرے وطن کا ہے، یہ میری پارٹی کا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی حق بھی آ جائے گا؟ نہیں. یہ میرے خاندان کا ہے، اس کو آگے کروں گا؟ نہیں. اس کے مقابلے میں کوئی اچھا بالصالحیت نوجوان بھی ہے، اس کو نہیں کروں گا. یہ میرے قوم کا ہے، میں ان کو بے شمام قرار دوں گا، ہو سکتا ہے اس سے بہتر کوئی. یہ تعصب ہے، یہ تعصب انتہائی مذموم ہے، یہ آنکھ پر پٹی ہے، اندھا کر دیتی ہے. توجہ رکھے گا، زید بن حارثہ کون ہے؟ جناب خدیجہ کا غلام ہے، بچپن سے 8 سال سے جناب خدیجہ نے اس کو پالا. جب رسول اللہ کی رسالت کا اعلان ہوا، اس کے والدین آئے، کہا کہ ہم سمجھے ہمارا بیٹا مر گیا ہے، گم ہو گیا ہے، لیکن دیکھا تو آپ کے گھر میں ہے، ہم نے بیٹے کو لے کر آئے، لینے آئے. تو جناب رسول اللہ نے کہا، زید آؤ، تمہارے والدین تمہیں بلانا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ والد گرامی، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، اس تمام مدت میں میں نے اس شخص نے رسول کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس پر ایمان لے آیا ہوں. کہا کہ اگر تم نے انکار کیا، میں کہہ دوں گا تم میرے بیٹے نہیں ہو، تم میرے نسخے سے نہیں ہو. کہا کہ آپ کی مرضی. اعلان کر دیا، جیسے ہی اعلان کیا، رسول اللہ نے اعلان کیا، زید میرا بیٹا ہے. تعصب نہیں ہے، توجہ رکھے گا. قرآن کہہ رہے کہ تمہارے مردوں کے باپ نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو تعصب کو توڑ نہیں لکھا کہ زید میرا بیٹا ہے. ایک واقعہ یہ. دوسرا، عروہ بن مسعود مسلمان ہو گیا، اپنے قبیلے کے پاس پہنچا، کہا کہ رسول کی بات کیوں نہیں سنتے، تمہاری بھلائی و خیر خواہی کی بات کر رہا ہے. اس کے قبیلے والے اس کے سر پر کود پڑے، اتنا مارا، اتنا مارا، لہولہان کر دیا، شہید کر دیا، جیسے اس بیچارے سری لنکن کو ان سرکھرے مسلمانوں نے، جی، جن کا نہ دین کا پتہ، نہ اسلام کا پتہ، نہ مسلمانی کا پتہ، لبیک یا رسول اللہ اور تیرے قربان رسول اللہ، یہ کون سا دین، کون سا اسلام ہے؟ لاش جلا دو، اللہ اکبر، اصل انسان جانوروں کو جلانے کا حکم نہیں ہے. اس کے قبیلے والے اس پہ ٹوٹ پڑے، کیا ہوا؟ شہید ہو گیا. رسول اللہ کا اس کا مقام وہی ہے عروہ بن مسعود کا جو مومن آل فرعون کا تھا. وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبع من لا يسألكم وهم مهتدون. دیکھو دور کے جو آیا وہ کہہ رہا ہے ان کی بات مانو، یہ وہ ہیں جو تم سے سوال نہیں کرتے، تمہارے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، یہ ہدایت یافتہ ہیں. وہ مومن آل فرعون تھا، یہ میری امت کا آل فرعون، مومن آل فرعون تھا وہ، جو رکھے گا یہ افراد. اسی طرح عبان بن سعید، عبان بن سعید کون ہے؟ اس کے چار بھائی اور باپ مشرک، دو بھائی جنگ بدر میں مارے گئے. جب دو بھائی مارے گئے اس نے کہا وہ خود تحقیق کروں گا، یہ گیا کسی یہودی راہب کے پاس، اور راہب کے پاس جا کے کہا میں نے سنا ایک محمد نامی شخص کھڑا ہوا ہے عرب میں، اور وہ کہتا ہے میں فلاں فلاں نشانی ہے میرے پاس ہیں. کہا کہ یہ آخری زمانے کا نبی ہے. تعصب ہوتا چھوڑ دیتا، کیونکہ یہودیوں کے پاس جو کتابیں تھیں اس میں دقیق نشانیاں اور علامتیں موجود تھیں رسول اللہ کی. کہا کہ یہ آخری زمانے، آخر نبی آخر زمان ہے. مسلمان ہو گیا، توجہ رکھے گا. یہ کون ہے؟ عبان بن سعید، یہ وہ شخص ہے جس نے سقیفہ میں بیعت نہیں کی، علی کی ولایت کے لیے کھڑا ہو گیا اور آخر وقت تک کھڑا رہا. ایک یہ ہے. دوسری کیا ہے؟ بہت تیزی کے ساتھ میں کہ درود بھیجیے محمد والے محمد کا. ظن الجاہلیہ، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن کی آیتیں پیش ہو. ظن الجاہلیہ سورہ آل عمران آیت نمبر 154، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اللہ کے بارے میں وہ گمان کرتے ہیں جو جاہلیت کے گمان و فکر ہیں. جناب ظاہر کیا کہہ رہی ہیں؟ افا حکم جاہلیت یبغون، حکم جاہلیت کے پیچھے جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو مسلمانوں؟ ایسا نہیں ہو کہ تم صحابیت سے پیچھے رہ جاؤ، تم اسلام سے پیچھے رہ جاؤ، تمہارا شاندار ماضی، تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ، تمہارا جہاد، تمہاری شہادت، تمہاری ہجرت، تمہاری صحبتیں، تمہاری بھوک و پیاس، تمہارا زخمی ہونا، یہ جناب ظاہر کے لیے. دیکھو ایسا نہ ہو کہ راہ راست کو چھوڑ دینا، یہ ہمارے لیے بھی ہے صرف ان کے لیے نہیں ہے. ہمارے بعض مولوی جو سنا سنا کے چلے جاتے ہیں ادھر ادھر کر کے ادھر ادھر جی، اور ہم بھی نعرہ لگا کے تین کو پیر کے نیچے پانچ کو ہاتھ میں رکھو نعرہ حیدریہ علی، ہم بھی خوش اجن کے نام نہیں. یہ لب و لہجہ جناب زہرا کا نہیں ہے، یہ لب و لہجہ سیرت جناب زہرا کے خلاف ہے. یاد رکھے کہ تین کو پانچ کے نیچے اور پانچ کو ہاتھ میں رکھو، یہ جناب زہرا کی سیرت کے خلاف ہے. یہ عوام زدگی کی نشانی ہے، عوام کو خوش کرنا ہے، زہرا کو ناراض کرنا ہے. ببانگے دول کہہ رہا ہوں. لہذا جناب زہرا کہہ رہی ہیں دیکھو مسلمانوں، یہ ہمارے لیے بھی، اپنی شیعوں پہ اکڑ مت کرنا. بہت سے لوگ ہیں کہ جو شروع میں با ایمان تھے آخر میں بے ایمان گئے. زبیر کون ہے؟ چھ رکنی کمیٹی میں مولا کائنات کے لیے گواہی دینے والا ہے، حق علی کے ساتھ علی کو خلیفہ ہونا چاہیے، جناب زہرا کی تصویر میں شریک ہے. کتنا با ایمان، کتنا جنگجو، کتنا سورما، کتنا مومن، کتنا متقی، لیکن کیا ہوئے جنگ جمل میں علی کے مقابل؟ نہیں پتا. یہ ہے درد جناب زہرا کا، کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان تمہارا ہاتھ ہے. اور خصوصاً ہم جو امام زمانہ کہتے تھے مولا آ جاؤ مولا آ جاؤ، الاجل الاجل الاجل، ایسا نہ ہو کہ یوز ٹو ہو جاؤ، عادی ہو جاؤ نارمل روٹین لائف میں، ہاں ٹھیک ہے آئے گا دیکھا جائے گا، مست ہو گئے غرق ہو گئے اپنی زندگی میں. چیک کرو اپنے آپ کو کیا واقعاً اس کو چاہ رہے ہو یا نہیں. یہ تو دوسرے کہا کہ ظن الجاہلیہ، ظن الجاہلیہ یعنی صلح حدیبیہ میں نہیں جانے دیا، ایگریمنٹ کر کے آ گئے، لوگوں نے کہا ہار گئے، لوگوں نے شکست کھا گئے. رسول اللہ نے کہا نہیں، اس سال جانے نہیں دیا، انشاءاللہ دیکھنا اگلے سالوں میں فتح ہماری ہے. وہ ظن جاہلیت کر رہے تھے، گمان جاہلیت، رسول اللہ نے کہا نہیں اس طریقے سے. اور تیسرا کیا ہے؟ احکام جاہلیت. عربوں میں کیا ہوتا تھا؟ قبیلے کا کوئی بڑا آدمی مر گیا، مشہور آدمی مر گیا، پیسے والا، اثر رسوخ والا، اس کا قصاص لیتے تھے، مارتے تھے. عام آدمی بیچارہ ایسا ہی، اس کے کوئی اسٹیٹس نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، اس کو چھوڑ دیتے تھے. یعنی ان کا قتل، ان کا قصاص، ان کا ارث، یہ سب جو ہے وہ اسٹیٹس پہ تھا. کوئی بڑا آدمی ہے، اس نے اپنے بھائی کی، اپنی بہن کی ارث کو قبضے میں کر لیا. بڑا آدمی ہے، کیا کیا کہ اس کا قصاص لے لیا. چھوٹا آدمی، عام آدمی مر گیا، اس کو چھوڑ دیا. جیسے آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے جی، سیاستدانوں کی زندگی کیا یہی ہو گئی ہے کہ یہ مگرمچھ آزاد پھر رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے چوروں کو لوگ جو ہم مارتے ہوئے اور جلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان بڑے چوروں سے غافل ہیں جو اتنا خرد برد کر کے اس ملک سے فرار کر گئے اور کبھی کیسی والوں کو مارتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی کسی انڈے چور کو مارتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی جلا دیتے ہیں، کبھی کرنٹ لگا کے مار دیتے ہیں، کبھی جلا دیتے ہیں۔ یہ ہماری قوم کا مزاج ہو گیا ہے، حکم جاہلیت۔ حکم مولا جناب زہرہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھو یہ نہ کو کہہ لی کم سن ہے، کم سنی کا کوئی تعلق نہیں ہے، اصل خدا تو پیدا شدہ بچے کو کہہ رہا ہے وجہ علانی نبیاں، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نبی بنا کے بھیجا، کم سنی سے تعلق نہیں ہے، علی کم سن ہے، علی شوخی کرتے ہیں، علی کا قد چھوٹا ہے، فاطمہ کو اتنی ضرورت نہیں ہے، یہ اقدار نہیں ہونی چاہیے، یہ ویلیوز نہیں ہونی۔ آفا حکم الجافا بے حکم الجاہلیت یبغون، حکم جاہلیت کے پیچھے نہ جاؤ۔ جنگ خیبر میں کیا ہوا، ایک شخص آیا رسول اللہ کے ہاتھ ایمان لے کے آنا چاہتا، رسول اللہ کا رک جاؤ، چرواہا تھا جو بھیڑ بکریاں چراتا تھا، کہا مسلمان ہونا چاہتے ہو ہو جاؤ، لیکن پہلے جا کر یہ بھیڑ بکریاں اس یہودی مالک کی ہیں اسے دے آؤ۔ دیکھیں یہ ہے اخلاق، یہ ہے کردار۔ تم مسلمان ہونا چاہتے ہو جاؤ، یہ نہیں کہ رسول میں مسلمان ہو رہا ہوں بکریاں بھی لے آؤں بھیڑے بھی لے آؤں، نہیں، اس یہودی مالک کے جا کے اس کو دے آؤ۔ فتح مکہ کا مقر کیا ہوا، سرکار آئے اور کعبے کی جو چابی تھی وہ عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں گی کہ تم پہلے بھی تھے ابھی بھی رہو گے۔ اس طریقے سے اور آخری خدمت میں عرض کروں، مل کے درود بھیجیے محمد وال محمد پر۔ تبرج الجاہلیہ، تبرج کسے، برج سے ہے، برج کہتے ہیں ٹاور کو، فلاں ٹاور، ٹاور کیا ہوتا ہے، بہت اونچائی سے نظر آتا ہے، بڑے بڑے بلڈنگوں کو کیا جائے، جیسے برج مکہ ٹاور جو خانہ کعبہ کے سامنے 100 منزلہ بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے، برج یعنی نمایاں، مظہر، ظاہر، ٹھیک۔ خواتین کیا کرتی تھیں، اپنے کانوں جو دوپٹہ ہوتا تھا یہ چادر یا روح ہوتی، اس کو کانوں کے پیچھے کر کے پیچھے کر لیتی تھی، یعنی اپنے کندھے کے پیچھے، سینہ گلا سب کھل جاتا تھا۔ تو سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوا، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، ازواج نبی سے خطاب ہے، دیکھو وہ برج، وہ سنگھار، وہ زینت، وہ وضاقتا، وہ حالت، وہ کیفیت جو جاہلیت کی تھی، وہ تم اختیار نہ کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب زہرہ کے لیے ہے کہ خمار کہتے ہیں اس روسری کو کہ جو ہاتھوں تک اور آدھے بدن تک آتی۔ جناب زہرہ نے خمار یعنی اس روسری یا اس اسکارف کو یا اس مکنے کو اوڑا تھا کہ پورا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، ہاتھ نظر نہیں آ رہے تھے، آدھے بدن تک آپ کا بدن پوشیدہ تھا، اور اس کے بعد جلباب، اس بڑی چادر یا برقع کو کہا جاتا ہے جو اوپر سے اوڑا جاتا ہے، یہاں تک کہ قدم بھی نظر نہیں آتے۔ یعنی یہ چیزیں یہ بتا رہی ہیں، یعنی اب یہ چار قسم کی، حکم جاہلیت، ظن جاہلیت، تعصب جاہلیت، تبرج جاہلیت، یہ جاہلیت جناب زہرہ کہہ رہی ہیں دیکھو پچھلے زمانے کی طرح نہ ہو جائے۔ اور یہ قرآن کی آیتیں ہیں، ان ایک آیت پڑھ کر جناب زہرہ نے تمام جاہلیت کو ان کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ مسلمانوں دیکھو اپنے کردار کو قرآن کی آیات کے سائے میں، تمہارا حکم، تمہارا اخلاق، تمہارا کردار، تمہارا مدعی ہونا، تمہارا صحابی رسول ہونا، دیکھو چیک کرو ہمیشہ اپنے آپ کو قرآن کے سامنے۔ تمہیں ہم اہل بیت سے کوئی بیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرآن تو موجود ہے نا، آپ قرآن پڑھتے ہو، قرآن کے آئینے میں اپنی صورت دیکھو، پتہ چلے گا کتنے مسلمان ہو، کتنے مومن ہو، کتنے مسلم ہو، کتنے چاہنے والے ہو۔ یہ ہے اعجاز جناب زہرہ کا، کوئی سب و شک نہیں، کوئی لوس ہو، قرآن قرآن قرآن، توجہ رکھے گا، قرآن سے در حقیقت گفتگو کی ہے، یہ عالم ہے قرآن ہے، یہ مفسر ہے قرآن ہے، بس آپ کی ذہنت تمام کیا۔ لہذا یہ خطبہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو جناب زہرہ کے سامنے، ہمارے لیے بھی ہے عزیزان گرامی، ہم اس فکر میں نہ رہے ہم تو سید زادے ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ہم تو شیعہ ہیں، ہم تو منتظر ہیں، ہم تو فلاں ہو گئے، یوز ٹو ہو جاتے ہیں، عادی ہو جاتے ہیں، نارمل ہو جاتے ہیں، نارملائز ہماری زندگی ہو جاتی ہے۔ مولا کے چاہنے والے ہیں، بس قلم کو دیکھیں گے، مولا سائیں معاف کرنا، جی دو چار سینے پہ ہاتھ مارے، کالے کپڑے پہن لیے، سمجھے گئے ہم بہت بڑے منتظر ہیں۔ نہیں، زمانہ تمہیں تبدیل کر دے گا، تمہارے ایمان کو تم سے چھین لے گا، شیطان گھات میں۔ جناب زہرا نے یہ کہا تھا نا، فلم اختار اللہ نبیہ، جب اللہ نے اپنے رسول کو اپنے لیے چن لیا تو تمہارے درمیان سے کینے نکلنے لگے، سر اٹھانے لگے۔ وہاں پہ کہہ رہی ہیں، خوبی ہم سب کے لیے، توجہ، بی بی کا کلام کسی خاص گروہ کے لیے نہیں ہے۔ اس خیال میں مت لو کہ ہم کہیں گے جناب یہ تو تبرہ ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں کی ناک میں جو ہے وہ لگام ڈالنی ہے، یہ تو فلاں کے لیے نہیں، میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے کہ میں قرآن کے سامنے اپنی زندگی کو پیش کروں۔ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، منتظر ہوں، اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، میری زندگی میں قرآن کہاں ہے؟ آئے میں قرآن کی پیروی کرتا ہوں؟ جو قرآن کی پیروی کرنے والا ہے جناب زہرا اس کے ساتھ کھڑی ہیں، جو قرآن کے مد مقابل ہے وہ زہرا کے مد مقابل کھڑا ہے۔ بس یہ خلاصہ ہے جناب زہرا کا، ہمارے بنو، ہمارے خلاف نہ بنو۔ لہذا یہ وہ باریکیاں اس خطبے کی، بس اذان گرامی، یہ ایام ہیں، ایام فاطمیہ، منور ہیں، منور ہیں۔ آیت اللہ تبتبائی ایک دور دراز علاقے میں تشریف لے گئے، بہت قدیمی مجلس ہوتی ہے مولانا یہاں پر، اچھا یہ عمارت نئی ہے، کہا کہ اچھا نہیں یہ بتاؤ کہ پرانی عمارت کہاں ہے، کہا کہ پتہ پرانی عمارت مثلا اس طرف تھی، پرانی ترین یہاں پر دیوار کون سی ہے، کہا کہ پرانی ترین دیوار مثلا فلاں ہے، وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ کہا کہ حق ہے کہ انسان اس در و دیوار سے تبرک حاصل کرے، کیوں؟ کیونکہ اس دیوار نے ذکر اہل بیت سنا ہے، منور ہے، معطر ہے ذکر اہل بیت سے، منور ہے، تمہاری آنکھیں تمہیں نظر نہیں آتا لیکن اس کو اس میں نورانیت ہے ذکر اہل بیت کی، اس سے خوشبو اہل بیت آ رہی ہے، خوشبو اہل بیت آ رہی ہے۔ کسی نے کہا کہ پرفیوم کی دکان پہ جاؤ 10 منٹ کے لیے، واپس آؤ گے دوست پوچھیں گے کہاں گئے تھے، کون سی خوشبو لگائی، بھائی کہاں گیا تھا، کہیں بھی نہیں گیا تھا، دکان پہ گیا تھا پرفیوم کی، عطر فروش کی، 10 منٹ کھڑا رہا، عطر بھی نہیں لیا، واپس آ گیا، خوشبو تو بڑی اچھی آ رہی ہے۔ قصابی کی دکان پہ جاؤ، چمڑے کے کارخانے جاؤ، 5 منٹ کے لیے جاؤ گے جس سے بدبو آنے لگے گی گوشت کی، چمڑے کی، کہاں سے آ رہی ہے بدبو، کیسی ہے، گیا تھوڑی دیر کام سے گیا تھا واپس آ گیا، یہ بدبو کیسی ہے، بھائی تھوڑی دیر کے لیے گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے انسان جاتا ہے قصابی کی اور چمڑے کی دکان پر، بدبو آنے لگتی ہے، عطر فروش کی دکان پہ جاتا ہے خوشبو آنے لگتی ہے، 10 منٹ میں خوشبو اور بدبو اپنا اثر دکھانے لگتی ہے۔ افسوس تو یہ ہے میں اور آپ اتنے سالوں سے عزاداری کر رہے ہیں لیکن خوشبو اہل بیت نہیں آ رہی، کوئی رنگ، کوئی اخلاق، کوئی کردار، کوئی بیہیویئر، کوئی آیت، کوئی روایت، کوئی ماتم، کوئی آحسوس، کوئی نماز شب، کوئی تقویٰ، کوئی پرہیزگاری ہے ہمارے کردار میں؟ پیش کریں اپنے آپ کو جناب زہرا کے کردار پیش کریں، یہ سادات کی ماں، غم اتنا ہے، اللہ اکبر، امام علی رو رہے ہیں، غش کھا کے گر پڑے مولا کائنات، غش کھا کے گر پڑے۔ اے زہرا آپ بھی مجھے نصف راہ میں چھوڑ کے چلیں، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے امام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے معصوم، یا معصوم بتائیے جناب زہرا کی شہادت کیسی، کیا عالم تھا؟ امام نے کہا ما زالت بعد ابیہا، اپنے بابا کے بعد زہرا کی حالت 4 جملوں میں بیان کی ہے، توجہ رکھیے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے رسول اللہ سے، وہ بھی میں انشاءاللہ پیش کروں گا آپ کی خدمت میں، بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ او ابنتی فاطمہ، آگاہ ہو جاؤ میری بیٹی فاطمہ ہے، فإنها سيدة نساء العالمين، یہ تمام خواتین کی سردار ہے، من الاولین والآخر، اول سے لے کر آخر تک، وہی بضعت منی، میرے جگر گڑبڑا ہے، بلکہ ایک جگہ ایک اور تعبیر ہے، میری روح ہے میرے جسم میں، میری روح کا نام فاطمہ زہرا ہے، وہی نور عینی، میری آنکھوں کا نور فاطمہ زہرا ہے، وہی ثمرت فؤادی، اور میرے کلیجے کی ٹھنڈک، میرے دل کا چین فاطمہ زہرا ہے، وہی روح التی بین جنبی، میرے پہلو میں روح کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ اللہ اکبر، کہنے والا مسجد نبوی میں کہہ دیتا ہے فاطمہ ناراض ہوئی تھی، فاطمہ کو تھوڑی ناراض کی، تو خود ناراض ہو گئی تھی۔ میں نے عرض کیا یہ دروازہ گرانا، فاطمہ کھڑے ہو کر خطبہ دے، تم اس کے احترام میں کھڑے نہ ہو، یہ فاطمہ کو تکلیف دینا نہیں ہے، یہ فاطمہ کو رلانا نہیں ہے، یہ فاطمہ سے کہیں کہ یا دن کو رویا کرو یا رات کو رویا کرو۔ اللہ اکبر، جس کو رونے پہ پابندی ہو کہ یہ اذیت کرنا نہیں ہے، یعنی کیا کیا ستم نہیں ڈھائی اس امت نے۔ وَإِنِّي رَأَيْتُ ذَكَرْتُ مَا يُصْنَعُ بِهَا بَعْدِي، اور میں دیکھ رہا ہوں اسے اور مجھے یاد آ رہا ہے وہ منظر کہ میرے بعد میری فاطمہ کا کیا حال کیا جائے گا۔ اس کے بعد فرمان، وَقَدَ دَخَلَ ذُلُّ بَيْتَهَا، اور ذلت اس کے گھر میں داخل ہوگی، وَانْتُحِقَتْ حُرْمَتُهَا، اس کی حرمت پامال کر دی جائے گی۔ اَتَدْخَلُ عَلَى بَيْتِي، کیا تم میرے گھر پر حملہ آور ہو گئے؟ بی بی کہہ رہی ہیں کہ جس پر رسول 6 مہینے تک آ کر سلام پیش کرتے رہے، وَانْتُحِقَتْ حُرْمَتُهَا، جس کی حرمت کو پامال کر دیا جائے گا، وَغُضِبَ حقها، جس کے حق کو چھین لیا جائے گا، وہ منعت ارثها، جس کا ارث اسے نہیں دیا جائے گا، وہ کثرت جنبیہا، اور اس کی پسلیوں کو توڑ دیا جائے گا۔ یا رسول اللہ، آپ عالم اعلیٰ سے دیکھ رہے ہیں، دروازے کے پیچھے ریحانۃ الرسول کہہ رہی ہے، یا فندہ خدینی، مجھے تھام، میرے وطن میں جو ہے وہ شہید ہوا۔ اجرکم اللہ، وسقطت جنینها، اس کے بچے کو گرا دیا جائے گا، وہی تنادی، اور بیچارگی کے عالم میں دائیں بائیں دیکھ کر ندا دے رہی ہوگی، یا محمدا، پدر جان میری مدد کرو، فلا تجاب، مگر کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آئے گا، یا محمد و فلا تغاثو، کوئی اس کے استغاثے کا جواب نہیں دے گا۔ یا رسول اللہ، آپ کی زہرا پہ وہ وقت آ گیا، فلا تزال بعدی، میرے بعد محرومتن، محروم کر دی جائے گی، مغروبتن، مصائب اس پر ٹوٹ پڑیں گے، باقیتن، رو نہیں ہوگی، اور مقتولتن، اس کو مقتول کر دیا جائے گا، مقہورتن، اس پر عذاب اور قہر ڈالا جائے گا، مخصوبتن، اس پر غصہ کیا جائے گا۔ امام یہی تو کہتے ہیں، ما زالت بادا بیہا ناہلت الجسم، زہرا کا جسم گھلا جا رہا تھا، اتنا گھل گیا، سیدہ بنت رسول کا جسم 18 سال کی عمر میں جو جوان شہزادی عصا لے کے چلے۔ اجرکم اللہ، ماں باپ کے فرمائے، مؤثر تبرع سے بیوی کے سر پر دوپٹہ بندھا رہتا تھا، اتنا درد ہوتا تھا، باقی اتھل عینے، بیوی کا جسم گھلا جا رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، منہدت رخ نے جس کی پسلیاں ٹوٹ توڑ دی جائے۔ یہی وجہ ہے امیر المومنین نے در حقیقت فاطمہ زہرا کو دفناتے کے وقت کہا تھا، یا رسول اللہ، یا آپ کی امانت لوٹا رہا ہوں، امانت کے بارے میں حکم ہے امانت صحیح سالم لوٹائی جاتی ہے، اے رسول اللہ، فاطمہ آپ کو نہیں بتائیں گی، آپ فاطمہ سے اصرار کر کے پوچھئے گا، اس امت نے فاطمہ کے ساتھ۔
علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیع علم الذین ظلموا ایم قلبی قلبون بار الہ محض قلیل عبادت و قبول فرما، ہماری نعوذ کا ہماری بخشش اور ہماری معرفت میں اضافے کا باعث قرار، بار الہ ہمیں سیرت فاطمیہ پر مرد دم تک عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا، اے خدا جو بھی راہیان حق ہیں، حق کے متلاشی ہیں، حق کی تحقیق کرنے والے، انہیں فاطمہ زہرا کے نور خود میں سے ہدایت کے اسباب کو جاری فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و احوال میں شریک، حاضرین مجلس، بانیان مجلس، سامعین مجلس پر اپنی رحمت و برکتوں کو نزول فرما، مرتے دم تک ان کی ولایت پر ثابت قدمی عطا فرما، آخرت میں ان کی شفاعت سے محروم نہ فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك.